اتوار 31 دسمبر کا سحربین سننے والوں کو کاشف قمر کا سلام پہنچے۔ افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں جنازے کے جلوس پر حملہ، متعدد ہلاکتیں۔ جبکہ سنیے گا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پر سن 2017 کیوں بڑا بھاری سال گزرا۔
جہاں تک انسانی جانوں کا ضیاع ہے، اس معاملے میں یہ 2016 سے بھی آگے نکل گیا، بلکہ کئی سالوں سے آگے نکل گیا۔
تفصیل کچھ دیر بعد، پہلے سحربین میں عالمی خبریں سنیے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح تصادم کے دوران 4 نیم فوجی اہلکار اور 2 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں قائم سی پی آر ایف کے تربیتی کیمپ پر ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
پولیس کے مطابق آج صبح پلوامہ ضلع کے لیتھپورہ علاقے میں قائم سی آر پی ایف کے کیمپ میں 2 مسلح شدت پسند فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے، جس کے بعد فوج، پولیس اور سی آر پی ایف نے اس عمارت کا محاصرہ کر لیا جس میں شدت پسندوں نے پناہ لے لی تھی۔ مختصر تصادم کے بعد پولیس کے سربراہ شیش پال وید نے بتایا کہ 4 سی آر پی ایف اہلکار اور جیش محمد کے 2 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ جیش کا ایک کمانڈر نور محمد ترالی چند روز قبل پلوامہ کے سامبورا علاقے میں تصادم کے دوران ساتھی سمیت ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بعد جیش نے انتقامی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سال کل ملا کر 75 پاکستانیوں سمیت 206 شدت پسند ہلاک کیے گئے۔ تصادموں کے دوران 89 فوجی اور نیم فوجی اہلکار بھی مارے گئے۔
اس سال خلاف معمول سال نو کے موقع پر پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت نے کراچی کے ساحل کو عوام کے لیے بند نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ نئے سال کی آمد کے موقع پر سمندر جانے والے راستوں کو بند نہ کیا جائے۔ ایرانی حکام نے کئی روز سے جاری حکومت مخالف مظاہروں کے بعد سماجی رابطوں کی مقبول ایپ ٹیلی گرام پر پابندی لگا دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایپ تشدد میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ اس سے قبل ٹیلی گرام کی انتظامیہ نے پرامن مظاہروں میں استعمال ہونے والے چینلز بند کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ادھر ایرانی فوجی دستے پاسداران انقلاب نے حکومت مخالف مظاہرین کو خبردار کیا ہے کہ ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ تہمینہ قریشی۔
ایران میں 3 روز قبل پست معیار زندگی کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تھے، لیکن پاسداران انقلاب کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اب ان مظاہروں میں سیاسی نعرے لگائے جا رہے ہیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ایران میں عوام کے گرتے ہوئے معیار زندگی اور کرپشن کے خلاف ہونے والے یہ احتجاج سن 2009 میں اصلاحات کے حق میں ہونے والی ریلی کے بعد سب سے بڑا عوامی احتجاج ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان مظاہروں میں اب تک 2 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی احتجاج کی ویڈیو میں آگ لگی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیریس کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں تنازعات بڑھ رہے ہیں اور گزشتہ 12 مہینوں کے دوران نئے خطرات نے سر اٹھایا ہے۔ سال نو کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا،
آئی ایم ناٹ ایشوئنگ این اپیل، آئی ایم ایشوئنگ این الرٹ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی اپیل نہیں کر رہا بلکہ الرٹ جاری کر رہا ہوں، ہماری دنیا کے لیے ریڈ الرٹ۔ سرد جنگ کے اختتام کے بعد سے جوہری جنگ کے تناظر میں عالمی بے چینی بڑھ رہی ہے اور موسمیاتی تبدیلیاں بھی اس زیادہ تیزی سے رونما ہو رہی ہیں جتنی تیزی سے ہم ان کی روک تھام کے لیے کام کریں۔ قوم پرستی، غیر ملکیوں سے نفرت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سال نو کے آغاز پر میں اتحاد قائم کرنے پر زور دوں گا۔
I truly believe we can make our world more safe.
برطانیہ کے سیکیورٹی کے وزیر کا کہنا ہے کہ حکومت کو انٹرنیٹ کمپنیوں پر زیادہ ٹیکس عائد کرنے کے بارے میں غور کرنا چاہیے اگر وہ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مزید مدد نہیں کرتے۔ عابد حسین۔
اخبار سنڈے ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے بین والس کا کہنا ہے کہ فیس بک، گوگل اور یوٹیوب شدت پسندی پر مبنی مواد کو ہٹانے کے معاملے میں سست روی کا شکار رہے ہیں اور حکومت کو ان کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کرنے پڑے ہیں۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کے بڑے اداروں کے بارے میں کہا کہ جب ملک گزشتہ صدر کے مقابلے میں سب سے زیادہ خطرات کا شکار تھا تو وہ بے رحمی سے منافع کما رہے تھے۔
ترکی کے نائٹ کلب میں حملے میں 39 افراد کی ہلاکت کے 1 سال مکمل ہونے سے قبل ترک پولیس نے شدت پسند دولت اسلامیہ سے تعلق کے شبہ میں مزید 20 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ حراست میں لیے جانے والوں میں 15 غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ افراد سال نو کے دوران حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہزاروں افراد کو اگست سے اب تک حراست میں لیا جا چکا ہے۔ مشرقی افغانستان میں ہونے والی تدفین کے موقع پر ایک خودکش حملہ آور کے حملے سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور دیگر درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حمیرہ کمل۔
چند اطلاعات کے مطابق ہلاکتیں اس سے بھی زیادہ ہوئی ہیں۔ شہر جلال آباد میں کیے جانے والے اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ تازہ حملہ شیعہ ثقافتی مرکز پر ہونے والے خودکش حملے کے 3 دن بعد کیا گیا ہے، جس میں 40 افراد مارے گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی۔
اور جنوبی کوریا کے حکام نے دوسرا بحری جہاز بھی قبضے میں لے لیا ہے، جس پر شبہ تھا کہ وہ عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شمالی کوریا کو تیل فراہم کرنے جا رہا تھا۔ پینما کے ٹینکر کا نام کوٹی ہے اور اسے مغربی شہر پیانگ ٹیک کے قریب بندرگاہ پر روکا گیا ہے۔ جنوبی کوریا نے اس سے قبل ہانگ کانگ میں رجسٹرڈ بحری جہاز بھی قبضے میں لیا ہوا ہے، جس پر 600 ٹن ریفائنڈ آئل شمالی کوریا کے بحری جہاز پر منتقل کرنے کا شبہ تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزرا سال اپنی ہلاکت خیزی کے اعتبار سے گزشتہ کئی برسوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ اس کی تفصیل سیربین میں کچھ دیر بعد سنیے گا۔ آغاز افغانستان کے تذکرے سے کرتے ہیں، جہاں خبریں ہیں کہ کچھ دیر پہلے مشرقی شہر جلال آباد میں جنازے کے جلوس پر ایک خودکش حملے میں کم سے کم 15 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسٹوڈیو میں یہاں میرے ساتھ موجود ہیں بی بی سی کی پشتو سروس کے ہارون شفیقی۔ جی ہارون، کیا تفصیلات مل رہی ہیں اب تک اس حملے کی؟
بالکل، جس طرح آپ نے ابھی ہم سے کہا کہ یہ خودکش حملہ جلال آباد کے صوبے ننگہار کے صوبے جلال آباد شہر میں ہوا ہے، اور یہ ہسکا مینا ضلع کے گورنر کے نماز جنازہ پہ ہوا ہے، اور رپورٹوں کے مطابق 15 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، اور 14 اور زخمی ہیں یہاں پہ۔
اور کیا ابھی تک کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟
ابھی تک تو کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اگر اسی طرح اس پیٹرن کو دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی اسی طرح جنازے میں حملے کیے ہیں، مسجد میں حملے کیے ہیں، اسکولوں پہ حملے کیے ہیں، اور یہ بے شک انتہا پسند، چاہے وہ داعش ہو یا طالبان گروپ ہو، وہی کرتے ہیں۔
آپ نے ایک پیٹرن کا ذکر کیا، ایک انداز کا ذکر کیا، لگتا یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں وہاں پہ حملوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے۔
بات اس طرح ہے کہ اگر ہم داعش یا اسلامی دولت کو دیکھیں تو وہ عراق میں، سیریا میں ان کا جو فٹ ہولڈ ہے وہ قریباً ختم ہی ہو گیا ہے، تو اس لیے وہ یہاں پہ زور ڈال رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا فوکس یا توجہ جو ہو وہ یہاں پہ شفٹ ہو۔ پچھلے 2-3 مہینوں میں ہم نے قریباً 6-7 حملے دیکھے ہیں، کابل میں انہوں نے حملہ کیا تھا، اور یہ بھی ابھی اسی طرح دکھ رہا ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو یہاں ان کے داعش اور طالبان کے ہاں بھی کچھ پرابلمس ہے ان کے بیچ میں بھی، لیکن داعش چاہتی ہے کہ لوگوں کے دل میں ڈر آئے اور وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طالبان سے تھوڑا آگے بن جائے یہ وائلنس میں۔
تو اس کے نتیجے میں تو کابل کی جو مرکزی حکومت ہے اس پر خاصا دباؤ، پریشر محسوس ہو رہا ہوگا۔
بالکل، وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ابھی آپ اگر گزشتہ اپریل میں امریکہ نے اچین کے ضلع اچین میں، اسی ننگرہار کی صوبے میں، ایک بم ڈالا تھا جو سب سے بڑا بم تھا، اس میں انہوں نے کچھ کمانڈرز وغیرہ مارے تھے، اور یہ یو ایس بھی اس میں ایفرٹس کر رہی ہے، اور افغان حکومت بھی، ان کے پولیس اور آرمی، کچھ ڈسٹرکٹس جو اس سے پہلے داعش نے ان پہ قبضہ کر لیا تھا ان سے واپس وہ لے لی ہیں۔ تو یہ ایسا دکھ رہا ہے کہ پچھلے 1 یا 2 سال میں صوبے میں امنیتی حالات تھوڑے خراب ہو گئے ہیں۔
ہارون شفیقی، ہم سے گفتگو کرنے کا اور یہ تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس سال کے آخری مسلح تصادم کے دوران 4 نیم فوجی اہلکار اور 2 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ سال گزشتہ 4 برسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پرتشدد رہا، جس کے دوران 200 سے زیادہ شدت پسند 89 اہلکار سیکیورٹی دستوں کے اور 50 سے زیادہ عام شہری مارے گئے۔ حالانکہ چند ماہ قبل ہی حکومت ہند نے ناراض نوجوانوں سے مذاکرات کے لیے سابق انٹیلیجنس افسر دنیشور شرما کو مذاکرات کار یا سہولت کار کے طور پہ تعینات کیا تھا، لیکن مسلح تشدد کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ایک دوسری پیش رفت میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر سوشل میڈیا کے تمام ذرائع پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
پولیس کے مطابق آج صبح پلوامہ ضلع کے لیتپورہ علاقے میں قائم سی آر پی ایف کے کیمپ میں دو مسلح شدت پسند فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے، جس کے بعد فوج، پولیس اور سی آر پی ایف نے اس عمارت کا محاصرہ کر لیا جس میں شدت پسندوں نے پناہ لے لی تھی۔ طویل تصادم کے بعد پولیس کے سربراہ شیش پال وید نے بتایا کہ چار سی آر پی ایف اہلکار اور جیش محمد کے دو شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ جیش کا ایک کمانڈر نور محمد ترالی چند روز قبل پلوامہ کے سامبورا علاقے میں تصادم کے دوران ساتھی سمیت ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بعد جیش نے انتقامی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سال کل ملا کر 75 پاکستانیوں سمیت 206 شدت پسند مارے گئے۔ تاہم پولیس کے سربراہ شیش پال وید نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایسے متعدد نوجوانوں کو والدین کے سپرد کیا گیا جو مسلح گروپوں میں شامل ہونے کے لیے روپوش ہو گئے تھے۔
لگ بھگ 74 بچوں کو ٹیررزم کے گرپ سے باہر نکالا اور پولیس ان کو کاؤنسلنگ کرتی ہے، ان کے پریوار کو کاؤنسلنگ کرتی ہے۔
حکومت کے اعداد شمار کے مطابق رواں سال کے دوران فوج، پولیس اور نیم فوجی فورسز کے مشترکہ آپریشن آل آؤٹ کے دوران 206 شدت پسند 89 فورسز اہلکار اور 50 سے زیادہ عام شہری ہلاک ہو گئے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 برس کے دوران یہ سال سب سے زیادہ پرتشدد رہا۔ جموں کشمیر پولیس کے سربراہ مسٹر وید نے مزید بتایا کہ قیام امن کی کوششوں کے تحت 4000 سے زیادہ ایسے نوجوانوں کے خلاف مقدمے خارج کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ پرتشدد مظاہروں میں حصہ لیا تھا۔
4327 کیسز میں ایمنیسٹی یوتھ کو دی گئی، ان کے کیسز کو کورٹ میں پرسیو کیا جا رہا ہے۔
اس دوران علیحدگی پسندوں اور انسانی حقوق کے اداروں نے سال بھر سیاسی سرگرمیوں اور اظہار رائے کی آزادی پر سرکاری قدغنوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل ملا کر اس سال 350 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، تاہم انسانی حقوق کے لیے سرگرم مختلف تنظیموں کے اتحاد کوالیشن آف سول سوسائٹیز کے مطابق یہ تعداد 450 ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اسی تناظر میں میں نے کچھ دیر پہلے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر یونیورسٹی میں سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کے تجزیہ کار پروفیسر شیخ شوکت حسین سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا،
یہ پرتشدد سال رہا، گرچہ عوامی ایجیٹیشن 2016 کے مقابلے میں اتنے تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہا، لیکن یہ کہ جہاں تک انسانی جانوں کا ضیاع ہے اس معاملے میں یہ 2016 سے بھی آگے نکل گیا، بلکہ کئی سالوں سے آگے نکل گیا۔
کہا یہ جا رہا ہے کہ نوجوانوں میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے اور کیا واقعی اگر غصہ بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لوگ نوجوانوں کو سمجھا نہیں پا رہے؟
اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی پچھلے کئی ایک دہائی میں جب بھی ایک عوامی مزاحمت یہاں چلی، ایجیٹیشن چلا، اس کے بعد نوجوانوں میں ایک خاصی موبلائزیشن ہو جاتی ہے تحریک کے تئیں، اور جب یہ موبلائزیشن ہو جاتی ہے اور کوئی چیز عوامی ایجیٹیشن سے حاصل اس انداز سے نہیں ہو پاتی تو پھر نتیجہ ہوتا ہی یہی ہے کہ غصہ بڑھتا ہی ہے، اور غصہ بڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا غصہ کوئی بھی رخ اختیار کر لیتا ہے،
چاہے پیلٹ گنز کا معاملہ ہو یا ایک کشمیری نوجوان کو فوجی جیپ کے بونٹ پہ بٹھا کر ڈھال کے طور پہ استعمال کرنے کا معاملہ ہو۔ کیا وجہ ہے کہ کشمیری اپنی حالت زار کی جانب باقی ہندوستان کے انصاف پسند لوگوں کی توجہ مبذول نہیں کرا پا رہے؟
اصل میں یا تو وجہ یہ ہے کہ وہ سننا نہیں چاہ رہے، اور میڈیا بالواسطہ اور بلا واسطہ کنٹرول میں ان کو وہی بات ہندوستان کی عوام کو سنائی جاتی ہے جو وہاں کی حکومت ان کو سنانا چاہتی ہے۔ جہاں تک دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا والے تو اگر کشمیر میں بھی کویت کی طرح یا دوسرے عرب ممالک کی طرح تیل ہوتا تو اس طرف متوجہ ہو جاتے، لیکن چونکہ کشمیر ایک دور افتادہ علاقہ ہے اور دور افتادہ علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کوئی ایسے قدرتی وسائل نہیں جن کی امریکہ کو یا دیگر ممالک کو ضرورت، اس لیے وہ بھی اس صورتحال کی طرف اندیکھی کر رہے ہیں، اور یہ اندیکھی دنیا کو مہنگی پڑے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہے افغانستان میں جب روسی فوجیں چلی گئی، ایک اندیکھی کی گئی اور پھر اس کے نتائج خود امریکہ تک جا پہنچے۔ اسی بھی خطے میں اگر بے چینی ہو اور لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اس کا لازمی اثر دنیا کے دیگر حصوں پر بھی پڑ سکتا ہے، اور جو نوجوان بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہے وہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں، یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے۔
مودی سرکار نے کشمیر کے معاملے میں ایک سخت پالیسی اپنائی اور بہت زیادہ قوت کے ساتھ بھی معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، بظاہر اس کا कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। अब उन्होंने एक सहूलतकार भी मुकर्रर किया है, सहूलतकार भी मुकर्रर किया है गुफ्तगू के लिए, क्या ये मुतबादल रास्ता कुछ आगे बढ़ेगा?
असल में मुतबादल रास्ता आगे बढ़ता अगर लोगों के तजुर्बात माजी के कुछ बेहतर होते, क्योंकि माजी में भी ऐसे इंटरलॉक्यूटर या मुजाकरातकार मुकर्रर किए गए और उन मुजाकरात का कोई हासिल नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से भी हुरियत का जो एतदाल पसंद अड्डा है उसके लोग माजी में गए, हल्के आडवाणी से मिले, मनमोहन सिंह से मिले, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। इसलिए इस फ्रंट पर या इस महाज पर भी लोगों को कोई ज्यादा उम्मीद नहीं। आप देख रहे हैं कि इंटरलॉक्यूटर या मुजाकरातकार मुकर्रर हुआ, लेकिन जो यहाँ की क़यादत है वो इस तरफ बिल्कुल बेतनाई बरत रही है, मुजाकरात के लिए आगे नहीं आ रहे। उसकी वजह वही है कि उनके माजी के तजुर्बा जो उनके हो गए मनमोहन सिंह से भी मिलके और एलके आडवाणी से भी मिलके।
अच्छा, 2017 तो अब खत्म हुआ, आपको क्या लगता है कि 2018 कश्मीर के लिए क्या ला रहा है?
असल में कश्मीर के लिए 1947 से ही हर साल एक नई गंभीर सूरत हाल लेके आता है और एक ऐसी सूरत हाल जिसका अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान मदावा न कर लें और ज्यादा गंभीर होने के इम्कान हैं, क्योंकि नौजवान नस्ल पूरी दुनिया को देख रही कि दुनिया के दीगर खत्तों में लोग कहां से कहां पहुंच गए और वो हरदम एक इब्तला और आजमाइश के हालात में रहते हैं। इससे और ज्यादा एक इर्तियाश और बेचैनी बढ़ती रहती है और जहाँ बेचैनी हो वहाँ के बारे में कोई अच्छी उम्मीदों का, अच्छे एक्सपेक्टेशंस का कोई ज्यादा इस्तेमाल या अंदाजा नहीं हो सकता।
श्रीनगर यूनिवर्सिटी में सियासियात और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के तजियाकार शेख शौकत हुसैन। पाकिस्तान के नाअहल करार दिए गए वज़ीर-ए-आज़म और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग के सदर मियां नवाज शरीफ भी अब सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उनके भाई और मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर-ए-आला मियां शहबाज शरीफ को सऊदी बादशाह पहले ही अपने खसूसी जहाज के जरिए वहां बुलवा चुके हैं। मैंने माहौलियात के वफाकी वजीर मुशाहिदुल्ला खान से पूछा कि उनकी जमात के सरबराह ज़ाती दौरे पर सऊदी अरब गए हैं या सरकारी और सियासी दौरे पर। मुशाहिदुल्ला खान,
ये जो दौरा पहले शहबाज शरीफ साहब गए हैं, कल नवाज शरीफ साहब भी चले गए हैं, जाती भी कह सकते हैं, लेकिन जाती दौरा किसी सियासी आदमी का आजकल कोई होता नहीं है और ख़ास तौर से ऐसे माहौल में जब इस खत्ते में पूरे पे ना एक 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 बड़ा सियासी तगैर वाक़ हो रहा है, तो वैसे तो बहुत सारे लोग बाल के खाल उखाड़ रहे हैं, लेकिन मैं जाती तौर पर जो समझता हूँ, मेरे एनालिसिस ये हैं कि इस वक्त जो सियासी तगैरात की मैंने बात की उसके मुताबिक सऊदी अरब, पाकिस्तान और ये खत्ता जो है ये यानी कि इसके ऊपर खतरा बहरहाल मंडरा रहे हैं। अच्छा, फर्ज करें अगर सऊदी अरब पे या पाकिस्तान पे या इनसे रिलेटेड कोई इश्यूज ऐसे होंगे और उस पर कोई इनपुट चाहिए होगा, कोई बातचीत करनी चाहिए होगी, तो पाकिस्तान से तो बात अगर होगी तो वो फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से होगी ना, ताकि उसमें कोई फर्दर मंसूबा बंदी जो है वो हो सके। तो मैं तो इसको इसी तरीके से देख रहा हूँ।
लेकिन जो फिर आपने उन तगैरात की नौयत बताई, वो सारे के सारे खारजा पॉलिसी के हैं। वजीर खारजा घर पे बैठा हुआ है, एक सूबे का वजीर आला और एक पार्टी का सरबराह वो जा रहे हैं, ये हुकूमत की नुमाइंदगी तो ना हुई ना?
देखें, बात ये नहीं है, इस तरह से नहीं होती है चीजें, ये जो बहुत बड़े इश्यूज होते हैं ना, अपने वक्त पे सारे इन्वॉल्व होते हैं, वजीर खारजा भी हो जाते हैं, वजीर दाखिला भी हो जाते हैं, सिक्योरिटी कमेटी के लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इनिशिएट जो है जब बिल्कुल हेड ऑफ द स्टेट लेवल पे हो और कुछ बातें बड़ी यानी कि सेंसिटिव भी हो तो वो फिर इसी तरह से दुनिया भर में होती है, कोई ये कोई नया काम नहीं हो रहा।
लेकिन उस पैमाने पर तो फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी बुलाना चाहिए था, इमरान खान को भी बुलाना चाहिए था।
ये तो बात की जा सकती है ना, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि अगर फर्ज करो किसी मुल्क का सरबरा पाकिस्तान के एक आदमी से बात करना चाहेगा किसी बैन अल-अक़वामी मसले पे, तो क्या वो आसिफ जरदारी या बलावल हो सकते हैं या इमरान खान हो सकते हैं?
बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। वो तो फिर वजीर आजम होंगे या सदर मुमलिकत होंगे ना?
जी, वजीर आजम होंगे या वो शख्स होगा जिसको सबसे ज्यादा अवामी ताइद हासिल होगी। असल बात देखा ये जाता है आजकल बैरूनी दुनिया में कि किस शख्स के साथ जो सबसे मकबूल तरीन शख्स होता है جو اس وقت جو سب سے مقبول ترین شخص ہے اس کی پارٹی کی حکومت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی دوسرے کے بارے میں کبھی اس اسٹیج پہ کوئی سوچے گا بھی, اس اسٹیج پہ ہو سکتا ہے بات کچھ ہے.
لیکن میاں صاحب جس نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور جس کے لیے کوشاں بھی ہے, تو اس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کو بہتر بنایا جائے, مثلا نظام انصاف کو, سماجی نظام کو, سیاسی نظام کو, اس میں نظام کے بجائے پھر شخصیات آ گئیں.
نہیں وہ اور چیز ہے یہ, اور اس کا جو میں نے تغیر کی بات کی تھی یہ کسی اور حوالے سے ہے. میں نے کوئی بہت زیادہ اس کو ڈرامیٹائز نہیں کیا تھا, لیکن میں نے یہ ضرور کہا تھا, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ خطرات منڈلا رہے ہیں اور وہ کافی سیریس ہیں.
میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں اپنی جماعت کو اعتماد میں لینے کے بعد گئے ہیں, میرا مطلب ہے کہ کیا انہوں نے جانے سے پہلے بتایا ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں, کن موضوعات پہ بات کریں گے؟
بات یہ ہے کہ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا پارٹی کے, ان کے پاس اس طرح کا مینڈیٹ ہر وقت موجود ہوتا ہے ہر ایشو پہ, اور یہ انہیں زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ کس ایشو پہ کس وقت پارٹی کو اعتماد میں لینا ہے. اور پارٹی کا اعتماد جب لیڈر پہ ہوتا ہے تو اعتماد میں لے لے تو بھی ٹھیک ہے, نہ بھی لے لے بعد میں آگے لے لے تو بھی ٹھیک ہوتا ہے. دنیا ایسے ہی چلتی ہے, دنیا ایسے ہی چلتی ہے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما مشاہد اللہ خان. انڈیا میں جنوبی ریاست تامل ناڈو میں فلموں کے مشہور اداکار رجنی کانت نے سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. رجنی کانت کو تامل بولنے والے علاقوں میں کسی دیوتا کی طرح پوجا جاتا ہے, اور سیاست کے آغاز کے اعلان کے وقت ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یہ بات انہیں ساری عمر پریشان کرتی رہتی. میں نے انڈیا کے نیوز 18 ٹی وی چینل کے ایڈیٹر اویناش دت سے پوچھا کہ سیاست میں لوگ بڑی تیاری اور بڑے کام کے بعد آتے ہیں, رجنی کانت آخر اچانک کیسے اپنا مقام بنا سکیں گے؟
یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے کہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں جب بادشاہ مر جاتا تھا تو تمام قسم کے لوگ, جتنے ان کے بیٹے ہوتے تھے, جتنے ان کے خاص لوگ ہوتے تھے, اس میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو یہاں وہاں سلطان بتا دیتے تھے, بھائی ہم اگلے سلطان ہو گئے, اپنے نام کو خود بخوا دیتے تھے. یہ ٹھیک لگتا اسی طرح کا حالات ابھی تمل ناڈو میں بنے ہوئے ہیں جہاں پہ 39 سیٹیں ہیں 39 پارلیمنٹ کی. تو ابھی وہاں پہ ایک بہت ہی قدر نیتا جے جے للتا, وہ ان کی موت ہوئی ہے تھوڑے دن پہلے, اور جو دوسرے سب سے بڑے قدر نیتا ہیں کرونا ندی, وہ 90 سال کے اوپر کے ہو گئے. تو ایسے میں وہ جگہ پوری کی طرح سے خالی ہے, اور وہ جو صوبہ ہے دکن کا, وہ خاص صوبہ, اس صوبے میں ہوتا یہ ہے کہ جو فلم اسٹار ہوتے ہیں ان کا کرشمہ بھیانک طاری ہوتا ہے سب پہ. جو وہاں کی دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ بھی فلم اسٹاروں کے بھروسے چل رہی تھیں, اب ان کے پاس ان سے بڑا اسٹار ابھی وہاں پر کوئی نہیں ہے.
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سیاست میں لوگ اپنا ایک مقام بناتے ہیں لمبے عرصے میں کام کر کے, اس کو کہتے ہیں نا کہ ارن کیا جاتا ہے انگریزی میں, جو کہتے ہیں کہ وہ مقام اپنی میرٹ پہ حاصل کیا جاتا ہے, مگر فلمی کیریئر کی بنیاد پہ بڑا سیاستدان بن جانا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی ساری اسمبلی کی تو سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے, پارلیمان کی ساری سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے, کیسے ہوگا یہ؟
دیکھیں ان کو آپ نا بمبئی کے فلم اسٹاروں سے کنفیوز نہ کریں, ان کے وہ کا ایک فین بیس ہوتا ہے, ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ لگ بھگ جیسے کہ حافظ سعید کی ایک پوری کی پوری, اگر وہ اپنے آپ کو کل کو ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دیتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ان کے پاس وہ کر سکتے ہیں ایسا, کیونکہ ان کے پاس ہر کونے میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں ان کے لوگ ہیں جو کہ کام کرتے ہیں. اسی طرح سے ان فلم اسٹار کے فین کلب ہوتے ہیں, اور یہ فین کلب لوگوں کی مدد کرتے ہیں, جب ان کی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں تب ادھر جاتے ہیں, ان کو دودھ دودھ سے نہلاتے ہیں اور تمام قسم کی چیزیں کرتے ہیں, اور یہ فلم اسٹار شادیاں کراتے ہیں غریب لوگوں کی. تو یہ نا لگ بھگ کچھ سیاست کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ اگر ان نے پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائی تو یہ سیاست سے دور ہوتے ہیں, ان کی بات ہمیشہ بہت زیادہ وزن رکھتی ہے, اور ان کے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ سالوں میں کھڑا ہوتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جس دوری پہ ٹکی ہوتی ہیں وہ ان کا اسٹارڈم ہوتا ہے, ان کا کرشمہ ہوتا ہے. تو وہ رجنی کانت کا ہے, اور رجنی کانت بھی اسی کا استعمال کر رہے ہیں.
صرف رجنی کانت کے چاہنے والے تامل ناڈو میں تو نہیں ہے نا, باقی ہندوستان, باقی انڈیا میں بھی ہیں, تو کیا امکان ہے کہ وہ مودی کے لیے کسی طرح کی کوئی چھوٹی موٹی مشکل آئندہ انتخابات میں کسی کے ساتھ مل کے پیدا کر سکتے ہیں؟
ابھی تک رجنی کانت نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ کسی کے زیادہ نزدیک نہ دکھے, لیکن ابھی جو ابھی سین ہے ہندوستان کا, پالیٹکس کا, سیاست کا, उसमें वो नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दिखते हैं और नरेंद्र मोदी पिछले महीने भी गए थे उनसे मिल के आए। तो ऐसा हो सकता है कि वो रजनीकांत या तो वहां पे बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे, वहां पर बहुत गुंजाइश है इस बात की, और अगर बहुत बड़ी ताकत बन के वो न उभरे तो भी वो इस हालत में रहे कि उनके पास अगर मान लीजिए कि 10-20 सीटें भी आ जाती हैं तो 10-20 सीटें पार्लियामेंट में इस वक्त जबकि मेन अपोजिशन पार्टी के पास केवल 40 सीटें, तो 10-20 सीटें अगर जिसके पास है उसके पास एक बहुत बड़ा बार्गेनिंग पावर होता है।
इंडिया के न्यूज़ 18 चैनल के एडिटर अविनाश दत्त। सरवीन, आप बीबीसी की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं।
अच्छा, तो मजीद क्या लिखते हैं हमारे ये सामने?
लिखते हैं, हम 17 मील का दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके करीब तरीन डाकखाने तक पहुंचते हैं और आपके नाम अपना खत लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे इलाके में टेलीविजन और इंटरनेट तो कुजा, बिजली का खंबा भी नजर नहीं आता। बस एक ट्रांजिस्टर के सहारे बीबीसी उर्दू सर्विस से रब्ता कायम है जिसने हमें सारी दुनिया से जोड़ रखा है।
दरिया पार रहते हो या सहरा पार, शहर में हो या देहात में, गुड़गांव में हो या गुजरात में, खत लिखकर हमसे राबता कीजिए और हर इतवार को सैरबीन में आरिफ वकार से अपने खतों के जवाब सुनिए। खत लिखने के लिए हमारा पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद।
खेलों के अहवाल के साथ नासिया गुलजार।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के दरमियान तीसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच पाकिस्तान ने 49 रन से जीत कर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 309 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद जायद आलम ने 128 रन की इनिंग खेली। मतलूबा हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 260 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से रायन हैकनी ने 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के शाहीन शाह ने 2 जबकि सुलेमान शफकात ने 3 विकेटें हासिल की। उधर न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टी20 क्रिकेट मैच कल बे ओवल में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल मुकाबलों में यूक्रेन के अलेक्जेंडर डोल्गोपोलोव ने अर्जेंटीना के डी ऑगस्ट्वाट्समन को 6-4 और 7-6 से हराया। इसी इवेंट के खवातीन मुकाबलों में क्रोशिया की आल्टा मिलानविच ने ऑस्ट्रेलिया की डेस्टानी ईओवा को 6-1 और 6-4 से मात दी, जबकि सर्बिया की अलेक्जेंड्रा क्रोनिच ने जर्मनी की कैरीना विटहॉफ्ट को जेर किया। उधर पर्थ में होने वाले होपमैन कप में जर्मनी का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। कराची में होने वाले स्क्वाश ओपन चैंपियनशिप के फाइनल्स फायजा जफर और तैयब असलम ने जीत लिए हैं। खवातीन सिंगल्स मुकाबलों का फाइनल फायजा जफर ने सादिया गुल को 1-3 से शिकस्त देकर जीता, जबकि मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के फाइनल में तैयब असलम ने इसरार अहमद को 1-3 से हराकर कामयाबी हासिल की। 64वें कौमी हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल आज नेशनल बैंक और पाकिस्तान बापटा के दरमियान सखर में खेला जा रहा है। तीसरी पोजीशन का मैच सुई सदरन गैस कंपनी और पाकिस्तान नेवी के दरमियान होगा।
सैरबीन, आप बीबीसी की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं। एक खबर है कि थाईलैंड में फ्रॉड के मुजरिम को 13,275 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसकी तफसील आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर पढ़ सकते हैं। सैरबीन अपने निस्फ को पहुंच रहा है, वक्त है आलमी खबरों का, सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
مشرقی افغانستان کے شہر جلال آباد میں تدفین کے جلوس پر کیے جانے والے خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 15 ہو گئی ہے، جبکہ 1 درجن سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک 2018 کے دوران بین الاقوامی معاملات میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سال نو کے موقع پر اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا بین الاقوامی معاملات میں بیجنگ کا واضح موقف جاننا چاہتی ہے۔ برطانوی سائنسدانوں کی اسکیننگ کی ایک ایسی مہارت حاصل کر لی ہے جس کی مدد سے مصر کی ممیوں کے لیے بنائے جانے والے خول پر کی گئی نقش نگاری کو پڑھا جا سکے گا۔ اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح تصادم کے دوران 4 نیم فوجی اہلکار اور 2 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال نئے سال کی تقریبات منائی جاتی ہیں اور اس حوالے سے مختلف تنازعات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن گزشتہ کئی برسوں کے برعکس سال نو کے موقع پر سندھ کی حکومت نے کراچی میں ساحل کو عوام کے لیے بند نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور کراچی میں اتوار کو شہر کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ نئے سال کی آمد پر سڑکوں اور بالخصوص سی ویو، کلفٹن اور ڈیفینس اور سمندر جانے والے راستوں کو بند نہیں کیا جائے گا، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ نئے سال کی تقریبات منائیں۔ اسی حوالے سے میں نے مزید تفصیلات جاننے کے لیے کراچی میں نامہ نگار سحر بلوچ سے بات کی۔
جی، اصل میں آج صبح سے جو ہے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وزیر داخلہ کا صبح نہیں بلکہ دوپہر میں سٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی سی ویو کی طرف میک ڈونلڈ کے سامنے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے لیے راستے کھولے جائیں اور اس میں ان کو پوری کی پوری ان کے ساتھ جو ہے ہیلپ کی جائے ان کو جشن منانے کے لیے نیو ایئرس کا۔ لیکن اس کے کچھ دیر بعد پھر مراد علی شاہ صاحب کا جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے، ان کا بھی پھر سٹیٹمنٹ آیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اس دفعہ نیو ایئرز منانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو دفعہ 144 ہے یہ لگی رہے گی، اور اس میں جو اسنیپ چیکنگ ہے وہ بھی ہوتی رہے گی اور باقی بھی جتنے اقدامات پہلے کیے جاتے رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سے علاقوں میں راستے بند کیے گئے ہیں، اور اس میں جو ساؤتھ ہے کراچی کا یہاں تک آنے کے لیے، لیکن ابھی میں باہر سے ہی آ رہی ہوں، ابھی تک تو اس طرح کی کوئی وہ صورتحال نہیں ہے۔ اس وقت اتنا رش بھی نہیں ہے، یہ رش اب بڑھے گا 10:30-11 بجے کے قریب، جب سارے علاقوں سے لوگ زیادہ تر نکلتے ہیں ساحل سمندر کی طرف، تو وہاں پر یہ ہوگا۔ اور بالکل لوگوں کی طرف سے یہ شکایتیں کی جا رہی ہیں کہ راستے بہت جگہوں پہ بند ہیں۔
یہ تھیں کراچی میں بی بی سی کی نامہ نگار سحر بلوچ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں گردے کے امراض کے علاج معالجے کی مناسب سہولیات دستیاب نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے گردے کے مریضوں کو، بالخصوص ڈائلسس کرانے والوں کو، کوئٹہ شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن خود کوئٹہ شہر کے وسط میں واقع ایک بڑے سرکاری اسپتال سول اسپتال میں ڈائلسس مشینوں کے فلٹر نہ ہونے کی وجہ سے گردے کے مریض شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
10 سالہ بسما سیال اسپتال کوئٹہ میں گردوں کے مریضوں کے وارڈ میں اپنے والد کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کمزور آتوں سے ان کے پیروں کا مساج کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اپنے بیمار والد کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے۔
اپنے بابا کو تکلیف میں دیکھتی ہوں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ لوگ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میرے بابا ٹھیک ہو جائے۔
بسما کے والد سرفراز عباسی کی عمر 30 سال ہے۔ 7 سال قبل وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہوا۔ دونوں گردے خراب ہونے کی وجہ سے اب مشینوں پر ڈائلسس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ان کو ہفتے میں 2 مرتبہ گردوں کا ڈائلسس کروانا پڑتا ہے۔
گردے کام نہیں کر رہے ہیں، ڈائلسس پہ ڈاکٹر بولتے ہیں ٹرانسپلانٹ کراؤ، نہیں کروا سکتا ہوں، 30 لاکھ روپے خرچے کدھر سے کروں۔
بیماری کی وجہ سے سرفراز عباسی بے روزگار بھی ہیں۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں ڈائلسس کروانے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سیول اسپتال کوئٹہ آنا پڑتا ہے، لیکن اس سرکاری اسپتال میں بھی علاج کے حوالے سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اسپتال میں 1.5 ماہ سے ڈائلسس مشینوں کے فلٹر دستیاب نہیں۔ بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں گردوں کے علاج کے لیے مناسب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو علاج کے لیے کوئٹہ آنا پڑتا ہے۔ کوئٹہ کے 3 سرکاری اسپتالوں میں گردوں کے مریضوں کے لیے ڈائلسس کی سہولت موجود ہے۔ شہر کے مرکز میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو سیل اسپتال کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ سیل اسپتال کے اہلکار نے بتایا کہ روزانہ 35 سے زائد مریض ڈائلسس کے لیے اس اسپتال میں آتے ہیں۔ سیل اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر شاہجہاں پانیزی نے فلٹر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بتائی۔
تو ہمارے بجٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ پہلے ایم ایس ڈی ہمیں چیزیں پرووائڈ کرتی تھے، ابھی ہاسپٹل کے انہوں نے بجٹ اپنا دے دیا، ابھی ہم لوگ اپنا پرچیزنگ کریں گے تو 15 جنوری کو ہم لوگ ٹینڈر اوپن کریں گے۔
اگر سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے بلوچستان میں صحت کے شعبے کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے، لیکن کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں لوگ سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات سے مطمئن نہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنیے وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات.
دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ نئے سال کا خیر مقدم مثبت توقعات سے کروں، تھوبڑا اچھا نہیں تو کم از کم بات ہی اچھی کر لوں، اور رخصت ہوتے برس کے آخری دن کوئی گھٹیا صحافتی لچ تلنے سے باز رہوں. یہ کوئی آسان چیلنج نہیں، پھر بھی کوشش میں حرج نہیں. اگرچہ سر پہ 3000 واٹ کا احتسابی بلب روشن رہے گا، کانوں کے قریب نصب لاؤڈ اسپیکرز کا سر پھاڑ شور دماغ ماؤف رکھے گا، پیٹھ پہ دھرنوں کے چھتر مسلسل پڑتے رہیں گے، پھر بھی مجھے توقع ہے کہ قلت نیند سے ٹوٹی مسلم لیگی حکومت جیسے کیسے گھسٹتی آئینی مدت پوری کر لے گی. اس برس عمران خان شیخ رشید سے پاک کم از کم ایک جلسہ ضرور کریں گے. 2 جلسوں میں عمران خان غصے میں آئے بغیر تقریر کریں گے، 3 جلسوں میں وہ دوران خطاب تنزیہ کی بجائے دل سے ہنسیں گے، اور ایک پریس کانفرنس ضرور ایسی ہوگی جس میں چور ڈاکو گدھے ضمیر فروش مافیا ریلو کٹا اور شریف برادران وغیرہ جیسے الفاظ ان کے منہ سے نہیں جھڑیں گے. چونکہ یہ انتخابات کا سال ہے، اس لیے یہ توقع بیجا نہیں کہ والد محترم آصف زرداری اور پھپی فریال مغرب کی اذان تک بلاول کو گھر سے باہر کھیلنے کی اجازت دینا شروع کر دیں گے، اور بلاول کو ہفتے میں کم از کم ایک بار اپنے ہم عمر دوستوں کو گھر پہ مدعو کرنے اور ڈرائنگ روم میں بٹھانے اور ہنسنے بولنے کی بھی آزادی ہوگی. انتخابات جب بھی ہوں، امید ہے کہ اس بار عورتوں کو کسی بھی بہانے یا رواج کی آڑ میں ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا، اور الیکشن کمیشن انتخابی فہرستوں سے غائب 1 کروڑ عورتوں میں سے بیشتر کو تلاش کر کے ان کے ناموں کا اندراج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. انتخابی فہرست سے 1 کروڑ عورتیں غائب ہونے پہ یاد آیا کہ سال 2017 میں بھی پاکستانی شہریوں کے لاپتہ ہونے کا سلسلہ جاری رہا. توقع ہے کہ نئے برس میں پہلے سے کم شہری لاپتہ ہوں گے. جو غائب ہیں ان میں سے کم از کم آدھے اپنے گھروں کو سلامت لوٹ آئیں گے یا ان پہ باقاعدہ فرد جرم عائد ہوگی. توقع ہے عدالتوں کو سال 2018 میں ہائی پروفائل سیاسی مقدمات سننے کی مشق سے کچھ وقفہ مل جائے گا، تاکہ عام پاکستانیوں کے زیر التوا 19 لاکھ مقدمات اگر کم نہ بھی ہو سکیں تو ان کی تعداد میں مزید اضافہ نہ ہو. مجھے پوری امید ہے کہ فن خطابت کی طاقت سے خرد کو جنوں اور جنوں کو خرد میں ڈھالنے والے اور فاٹا کے عوام کے سنہری مستقبل کی خاطر ماہی بے آب سے تڑپنے والے حضرت مولانا فضل الرحمان اس بار بھی اصولی موقف سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹتے ہوئے اچانک اعلان کریں گے، جا فاٹا جا، جی لے اپنی زندگی. برائے کرم میری روحانی خوش امیدی کا مادی سبب جاننے پہ اصرار نہ کیا جائے. سال 2018 میں پرویز مشرف کم از کم ایک بیان ایسا ضرور دیں گے کہ دوست دشمن بے ساختہ پکار اٹھیں، واہ کیا عقل کی بات کی ہے. قوی امید ہے کہ اس سال قومی مفاد کی محافظ اسٹیبلشمنٹ بھارت، افغانستان، امریکہ، چین، ایران اور خلیجی ریاستوں سے تعلقات کے بارے میں پاکستانی دفتر خارجہ سے حساس معلومات شیئر کرنے کی روایت بھی ڈالے گی، اور اندرونی حالات کی بابت وزارت داخلہ کو بھی اعتماد میں لینا شروع کرے گی. توقع ہے بھارتی اور پاکستانی میڈیا سال 2017 میں ناشائستگی کی حدود پار کرنے کے منفی سیاسی و سماجی اثرات کے ازالے کے لیے 2018 میں شائستگی کی تمام حدود پار کر جائے گا. ہیپی نیو ایئر.
وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات، اور اب وقت ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کا.
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے.
سامعین، آج 31 دسمبر ہے، سال رواں کا آخری دن۔
اگلی بار جب ہم آپ کے خطوط لے کے حاضر ہوں گے تو سال 2018 کو شروع ہوئے پورا ایک ہفتہ گزر چکا ہوگا۔
ہمیں امید ہے کہ سامعین کا یہ سال ہنسی خوشی گزرا ہوگا اور ان کی بیشتر آرزوئیں اور تمنائیں پوری ہو گئی ہوں گی،
اور جو رہ گئی ہیں وہ نئے سال کے دوران پوری ہو جائیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں سال 2017 کے دوران ہمیں سب سے زیادہ خطوط ارسال کرنے والے سامع اسلم بروہی کے خط سے۔
جی ہاں، انہوں نے ہمیں سال گزشتہ کے دوران 311 خطوط ارسال کیے، جن میں سے ہم نے 47 خطوط کا جواب بھی دیا۔
باقی خطوط میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جواب انہی خطوط کا دیا جاتا ہے جن میں کوئی قابل نشر بات ہوتی ہے۔ محض خانہ پوری کے لیے یا خطوط کی تعداد میں نمبر ون بننے کے لیے مکتوب نگاری کرنا بیکار ہے، اور اس طرح کے تجزیے اوقات سے گریز کرنا چاہیے۔ خیر، کیا لکھا ہے بروہی صاحب نے سال رواں کے آخری خط میں؟
لکھتے ہیں، انٹرنیٹ کی مقبولیت کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ اخباروں کی اشاعت بند ہو جائے گی، کیونکہ لوگ تازہ ترین خبریں اپنی اسکرین پر دیکھ لیا کریں گے، لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات اب بھی اسی دھوم دھام سے شائع ہو رہے ہیں، اور ان کی ہفتہ وار رنگین میگزین بھی اسی آب و تاب سے فنکاروں اور سیاستدانوں کی تصویریں اور انٹرویو چھاپ رہے ہیں۔ کیا اخباروں کی یہ رونق صرف ہمارے ملک میں ہے، یا مغرب میں بھی اشاعتی صحافت کا نئی ایجادات نے کچھ نہیں بگاڑا؟
اسلم بروہی صاحب، آپ تو انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب 1950 کے عشرے میں ٹیلی ویژن کی خبریں اور تبصرے مقبول ہونے لگے تو لوگوں نے اس وقت بھی یہ تشویش ظاہر کی تھی کہ اب اخبارات کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن پچھلے 70 برس میں اخبارات بند نہیں ہوئے۔ ہاں، ان کا انداز کچھ بدل گیا ہے،
لیکن عارف، نئی ٹیکنالوجی نے کچھ نہ کچھ تو فرق ڈالا ہے۔ مثلا امریکہ میں نئی صدی کے آغاز سے اب تک اخباروں میں کام کرنے والے 20% صحافی بیکار ہو چکے ہیں، اسی طرح برطانیہ کے اخباروں کی اشاعت بھی کم ہوئی ہے۔
جی ہاں، دن کا مقبول ترین اخبار ایوننگ سٹینڈرڈ، جو قیمتاً بکتا تھا، اب وہ مفت میں دستیاب ہے، لیکن اشتہاروں سے ہونے والی آمدنی میں بھی اسے 24% خسارے کا سامنا ہے۔ اس لیے بروہی صاحب، یہ کہنا تو درست ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اخبارات زندہ ہیں، لیکن پہلے جیسی شان و شوکت سے انہیں زندہ رکھنا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
جس طرح ای بکس کی مقبولیت کے بعد ایک مرتبہ پھر سے کاغذ پہ چھپی ہوئی کتاب واپس مارکیٹ میں آ گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اخبارات بھی اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر لیں گے، کیونکہ جب تک ہمارے ہاتھ اخباری کاغذ کا لمس محسوس نہ کریں اور کاغذ کی خوشبو کے ساتھ ساتھ پرنٹنگ پریس کی مہک ہمارا استقبال نہ کرے، خبروں کا مزہ ہی نہیں آتا۔
یہ پیش گوئی سے زیادہ آپ کی ذاتی خواہش معلوم ہوتی ہے کہ اخبار اپنی روایتی شکل میں زندہ رہے اور کاغذی پیرہن میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہے۔
انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آپ دیکھتے جائیے۔
چلیے ہم دیکھتے ہیں، اور آپ اس دوران میں ذرا اگلا خط پڑھ دیجیے۔
ہاں جی ہاں، اگلا خط ہے صوبت پور بلوچستان سے۔ برکت علی کٹوہر لکھتے ہیں، بی بی سی اردو سروس کی بدولت ہمیں دنیا بھر کے حالات سے گھر بیٹھے آگاہی ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہم سارے عملے کے ممنون ہیں۔ بہن صبا رحمت ٹیلی فون کال لے کر ہمارے مسائل سنتی ہیں اور حکام بالا تک پہنچاتی ہیں، اس عظیم نیکی کا اجر انہیں خدا ہی دے سکتا ہے، ہم ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔
کرم فرمائی کا بہت بہت شکریہ برکت علی صاحب۔
آگے چل کے لکھتے ہیں، صوبت پور میں صحت اور تعلیم کی سہولتیں مفقود ہیں، 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تاریخی قصبہ گوٹ عبد المجید واقع ہے، لیکن وہاں بھی نہ تو لڑکیوں کا کوئی اسکول ہے اور نہ کسی طرح کا دواخانہ۔ زچگی کے دوران امباد ایک عام بات ہے، کم عمر بچوں میں شرع امباد بھی خوفناک حد تک بلند ہے۔ خود میری 3 سالہ ہستی کھیلتی بچی موت کے آغوش میں چلی گئی، کیونکہ معمولی عارضے کے لیے بھی یہاں کوئی طبی سہولت موجود نہیں۔ آپ کے ادارے سے اگر یہ مسائل متعلقہ حکام تک پہنچ جائیں تو شاید ہماری مشکلات کچھ کم ہو سکیں۔ اس گاؤں کے تمام سامعین آپ کے لیے دعا گو ہیں۔
برکت علی صاحب، آپ پہلے بھی ہمیں اپنے علاقائی مسائل سے آگاہ کرتے رہے ہیں، اگر ان نشریات سے متعلقہ حکام کی کارکردگی پہ کوئی مثبت اثر پڑا ہے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ آپ کے دیگر مسائل بھی بتدریج حل ہوتے جائیں گے۔ ہماری نشریات کے بارے میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے رد عمل سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے۔
بستی حفظانی کوٹلہ نواب سے غلام مصطفیٰ نائچ لکھتے ہیں، ہم وسط اللہ خان اور شفیع نقی جامی کے پرانے مداح ہیں۔ یہ صاحبان جس طرح عوامی مسائل کو منظر عام پر لاتے ہیں اور جس انداز میں ان پر تبصرہ کرتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ جنوبی پنجاب کے ان مظلوم کسانوں کی بپتا اب تک انہوں نے کیوں بیان نہیں کی جو گنے کی کاشت کے گناہگار ہوئے۔ شوگر مل مافیا صرف بڑے بڑے زمینداروں کی خواہشات پوری کرتا ہے، انہیں قرضے بھی مہیا کرتا ہے اور گھر بیٹھے ان کو گنے کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے، جبکہ چھوٹا کاشتکار اپنی وصولی کے لیے سارا دن لائن میں کھڑا رہتا ہے اور شام کو خالی ہاتھ گھر چلا جاتا ہے۔ جو غریب کسان پیسوں کے لیے چکر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں وہ آخرکار ایجنٹوں اور بروکروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جو کہ 1,00,000 پر 20,000 اپنی کمیشن کاٹ لیتے ہیں۔ کسان کو جو 80,000 ملتے ہیں وہ بھی نقد نہیں بلکہ کھاد وغیرہ کی شکل میں ہوتے ہیں، جنہیں بروکر سستے داموں خرید کر کسان کو مزید بدحال کر دیتا ہے۔ اگر وسط اللہ خان یا جامی صاحب ہمارے علاقے میں آ کر گنے کے غریب کاشتکاروں سے ملاقات کریں تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔
غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے گنے کے چھوٹے اور بڑے کاشتکاروں کا احوال درج کیا ہے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آپ کی اپیل اس نشریے کے ذریعے وسط اللہ خان اور شفیع نقی جامی تک پہنچ رہی ہے۔
سامعین، آپ بھی کسی قومی اہمیت کے مسئلے کی جانب توجہ دلانا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے مزید خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہر جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مبنی پروگرام آپ نے عارف فقار کے ساتھ سنا، اور اب وقت ہے ہمارے ہفتے وار سلسلے جس میں ہم آپ کو اہم فلمی دنیا سے اہم شخصیات کے انٹرویوز سنواتے ہیں۔ ندیم بیگ پاکستان کے سب سے کامیاب ہدایت کار کہے جاتے ہیں۔ ان کی دونوں فلمیں اس برس ریلیز ہونے والی پنجاب نہیں جاؤں گی اور 2015 میں آنے والی جوانی پھر نہیں آنی پاکستانی سینما کی سب سے کامیاب فلموں میں شامل کہی جاتی ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ندیم بیگ سے ملاقات میں ان سے ان کی فلموں کے بارے میں تو بات کی ہی، ساتھ ہی پاکستانی فلم انڈسٹری کے مختلف پہلوؤں پر بھی ان کی رائے جاننے کی کوشش کی۔
ندیم بیگ جو ہیں، آپ نے ان کی کافی ساری فلمیں دیکھی ہوں گی، اور کیونکہ آج اس سال کا آخری دن ہے، 31 دسمبر ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ندیم سے اس پورے سال کی جو فلمیں جو بنی ہیں، جو ان کی خود کی فلم اتنی بڑی ہٹ ہوئی ہے پنجاب نہیں جاؤں گی، اس کے بارے میں تھوڑی باتیں ہو جائیں، اور یہ بھی ہم دیکھیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے۔ تو ندیم، ویلکم بی بی سی پہ۔ ایک نئی چیز سے شروع کرتے ہیں کہ آپ ابھی واپس آئے ہیں استنبول سے، جہاں آپ نے جوانی پھر نہیں آنی پارٹ 2 جو ہے، جو سیکول جو ہے، یو ہیو جسٹ شاٹ دیٹ، وہ کیسے گیا؟
سب سے پہلے تو ہیپی نیو ایئر ٹو ایوری ون، نیا سال سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس نئے سال میں جو چیز کی ہے وہ جوانی پھر نہیں آنی 2 ہے۔ اس کے اسکرپٹ پہ ہم پچھلے 2 سال سے کام کر رہے تھے، واسے، مائی سیلف اینڈ ہمایوں۔ وی آر میکنگ دا سیکول ناٹ بیکاز آف دا پریشرز دیٹ ون گیٹس فرام دا پروڈیوسر، کہ آپ کو ایک ہٹ فلم تھی تو اس کا سیکول بنانا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک کہانی آ گئی جو کہ ہمیں لگا کہ اٹس ایکسائٹنگ فار اس اینڈ اٹ ول بی ایکسائٹنگ فار دا پبلک آلسو، جو دیکھنے کے لیے آئے گی۔ ہم نے ٹرکی میں جا کے شوٹنگ کی، بہت اچھا رہا اسپیل۔ فہد مصطفیٰ اور ہمایوں پہلی دفعہ دو سٹارز ہیں جو ایک فلم میں اکٹھے آ رہے ہیں۔
فہد مصطفیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ فہد مصطفیٰ کبھی اکیلے نہیں آتے، تو ان کے ٹرینر بھی آتے ہیں، ان کے مینیجر بھی آتے ہیں، اور ان کے میک اپ آرٹسٹ بھی آتے ہیں۔ یو ہیو ون آف دی بگیسٹ سٹارز ان پاکستان ان یور فلم، نخرے تھے کیا؟
ان کا اینٹوراج تو پورا تھا، ان کا ٹرینر بھی تھا، ان کا میک اپ آرٹسٹ بھی تھا، ان کا مینیجر بھی تھا، لیکن جتنا وہ پیشنیٹ ہیں اپنے ورک آؤٹ کے بارے میں، اٹس انبیلیویبل۔ سارا دن کی شوٹنگ سے تھک کے وہ واپس آتا تھا شام کے 6 بجے، بٹ ہی وڈ میک شیور دیٹ ہی اسپینڈز این آور اینڈ اے ہاف ایٹ دا جم۔ اس کی ڈیڈیکیشن دیکھ کے لگتا تھا کہ اگر وہ اپنے ٹرینر کو ساتھ لے کر آتا ہے تو فار اے ریزن لے کر آتا ہے، ناٹ ٹو پروو اے پوائنٹ کہ وہ ایک بہت بڑا اسٹار ہے۔ ادروائز آن دا سیٹ آئی تھنک ہی از اے ویری ویری کوآپریٹو ایکٹر، ہی لسنس ٹو دا ڈائریکٹر، وہ بہت اچھا ہے باقی ایکٹرز کے ساتھ۔ تو ایک بہت فن شوٹ رہی۔ 25 دن بہت لمبا وقت ہوتا ہے اتنے سارے ایکٹرز اور کرو کا اکٹھا گزارنا، لیکن وہ پتہ بھی نہیں لگا کیونکہ سب کی آپس میں دوستی اتنی اچھی تھی اور بانڈنگ اتنی اچھی ہو گئی تھی. وہی ایک ایسنس ہے جوانی پھر نہیں آنی ٹو کا، کہ جب چار لڑکے اگر ان کی آپس میں اتنی بانڈنگ اچھی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اسکرین پہ بھی لوگ کنیکٹ کرتے ہیں اس سے. پھر
یو آر نون ٹو بی اے ہمایون سعید اسپیشلسٹ، فہد میں آپ کو ایسی کیا بات نظر آتی ہے جو ایز این آرٹسٹ یا ایکٹر کے طور پہ جو یونیک آپ کو لگتی ہے؟
وہ ایک بہت اچھے ایکٹر ہیں، یہ سب نے دیکھا ہوا ہے. ان کی ایکٹر ان لا بہت اچھی فلم تھی، نامعلوم افراد 1-2 دونوں میں انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے. لیکن آئی تھنک اس کی جو خاص بات ہے از ہز ڈیڈیکیشن. فہد اتنا ہارڈ ورکنگ ہے اور وہ اپنے شاٹ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے ڈائریکٹر کی سوچ کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتا ہے. ہمایوں از آلسو ویری ڈیڈیکیٹڈ، لیکن ایک سین تھا جہاں پہ ہمایوں واز لٹل اسکیئرڈ کہ میں یہ کیسے کروں گا، یو نو یہ کیسے ہوگا، لیکن فہد نے ایک شاٹ ایسا دیا ہے جو کہ میرے لیے ذرا سا مشکل تھا یہ سوچنا کہ یہ کیسے کرے گا. چاہے اس کے لیے آپ پوری ایک اپنا حفاظتی چیزیں ساری یوز کریں اور سلنگز وغیرہ سب کچھ، لیکن فل مارکس ٹو ہم کہ وہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن تھی جس میں اس کو پرفارم کرنا تھا وتھ ڈائیلاگس، اینڈ ہی ڈیڈ اٹ اینڈ وی آل کلیپڈ ان دی اینڈ.
اسی لیے تو ٹرینر ساتھ تھے نا. کافی اپس اینڈ ڈاؤنز پاکستانی سنیما میں اس سال رہے ہیں. دو فلمیں ایسی آئیں عید پہ، ایک آپ کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی اور دوسری نبیل اور فضا کی فلم نامعلوم افراد 2. دونوں نے بہت اچھی بزنس کی، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے پسند کیا. ہم سال کے آخر پہ پہنچے ہیں، سب نے یہ کہا تھا کہ دسمبر کی ریلیزز تو بہت بڑی بڑی ریلیزز ہیں. وی اینڈ دا ایئر اگین ڈاؤن نوٹ پہ، کیونکہ دو بڑی فلمیں ارتھ اور رنگ ریزا جن کی کاسٹ بھی بڑی تھی، ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ تھی، دونوں باکس آفس پہ کچھ نہیں کر پائیں. اتنی جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں ہماری انڈسٹری میں، اب کیا ہوگا؟ ایک انڈسٹری دو ہٹس پہ سروائیو کر سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. ایک چھوٹی انڈسٹری ہے تو اس پہ اثر بہت پڑتا ہے.
میں چونکہ ایک بہت آپٹیمسٹک انسان ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستانی فلم از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. چاہے وہ ایک فلم ہو یا دو فلمیں ہوں، اگر انہوں نے سکسیس دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ تو پروو ہو گیا کہ لوگ فلم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستانی. اور نہ صرف یہ پروو ہوا کہ پاکستانی فلم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی پروو ہوا کہ اگر ہندوستانی فلمیں ساتھ بھی لگی ہوں تو اگر پاکستانی فلم اچھی ہوگی تو لوگ پریفر کریں گے اس فلم کو دیکھنے میں. ایون ان لنڈن جب ہماری فلم کے ساتھ بادشاہو بھی لگی ہوئی تھی، ٹوائلٹ بھی لگی ہوئی تھی، تو لوگوں نے پنجاب نہیں جاؤں گی کو زیادہ دیکھا. اگر 35,000 pounds واز بادشاہو تو 76,000 pounds پنجاب نہیں جاؤں گی فرسٹ ڈے بزنس. دوسری طرف پاکستانی فلمیں نہیں چلیں جن سے بہت ایکسپیکٹیشن تھی، چاہے وہ ورنا ہے یا وہ ارتھ ہے یا وہ رنگریزا ہے. اس بات کا افسوس ہمیں بھی بہت ہوتا ہے بیکاز ہم چاہتے ہیں پاکستانی فلم چلنی چاہیے. سلمان خان کی فلم ریلیز نہیں ہوئی اور بہت اسکوپ تھا پاکستانی فلموں کے چلنے کا کہ لوگ وہ فلمیں جا کے دیکھتے، لیکن لوگ گئے نہیں دیکھنے کے لیے وہ فلم. فلم کا جو ٹریلر ہے لوگ اس سے کچھ سینس کر لیتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے فلم دیکھنے جانا ہے کہ نہیں جانا. شان ایک بہت بینکیبل نام ہے باکس آفس پہ. شان نے وار میں کام کیا تو لوگ دیکھنے کے لیے گئے. ایون یلغار میں شان تھے تو لوگ فلم دیکھنے کے لیے گئے، لیکن وہ فلم بعد میں لوگوں کو پسند آئی نہیں آئی اور اتنا بزنس کیا جتنی لوگوں نے دیکھی وہ ایک الگ بات، لیکن وہ فلم لوگ دیکھنے کے لیے پھر بھی گئے. سنیما پاکستان میں بہت زیادہ ڈائریکشن میں گرو نہیں کر رہا، سنیما صرف ایک ڈائریکشن میں گرو کر رہا ہے ایٹ دس پوائنٹ، جو کہ خاص کمرشل سینسیبلٹی جو کہ ہر طرح کے آڈینس کو اٹریکٹ کرنے والا سنیما ہے. سو میرا خیال ہے کہ اٹ ول کیپ گروئنگ اور انشاءاللہ پیپل ول لرن فرام دیئر مسٹیکس.
آپ نے جو اس سال فلمیں دیکھی ہیں، پاکستانی بھی یا بھارتی یا ہالی ووڈ، کون سی فلموں نے آپ پہ ایک اثر چھوڑا ہے؟
ورنہ چاہے ایک سکسیسفل فلم نہ رہی ہو، لیکن آئی تھنک دیٹ فلم ہیڈ این امپیکٹ. اس میں جو کامنٹ تھا اور جو چیز وہ کنوے کرنا چاہ رہے تھے وہی کنویڈ. باقی جو فلمیں تھیں، میں بہت کارنر ہو چکا ہوں اب کہ میں کسی فلم کے بارے میں اگر کوئی کسی اور فلم کا نام نہیں آیا تو لوگ مجھے ایک نارسسسٹ کہیں گے کہ جسے صرف اپنی فلم پسند ہے. لیکن آئی ایم ہوپنگ کہ جو آنے والی فلمیں ہیں ان میں میں جس فلم کو سب سے زیادہ لک فارورڈ کر رہا ہوں وہ تیفا ان ٹربل ہے اور مولا جٹ ہے. یہ دو فلمیں احسن اور بلال اشاری بنا رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہ دونوں فلمیں لوگوں کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گی.
میں یہاں بیٹھی ہوں تو میں پڑھ رہی ہوں کہ آپ کے بورڈ پہ فواد خان لکھا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ کیوں لکھا ہوا ہے، مگر فواد خان لکھا ہوا ہے. کچھ بن رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے.
اٹس اے سرپرائز. تو میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ سرپرائز کل ہو جائے گا اگر میں نے اس کو ذرا سا بھی ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید کہیں وہ نظر آئیں گے۔
مولا جٹ والے اب تو بال کاٹ دی انہوں نے اور داڑھی بھی میرا خیال چلی گئی، تو اب شاید دوسرے رول میں آئیں گے، دوسرے کچھ وہ آپ بتائیں گے، نہیں تو ٹھیک ہے، that's all right. آپ کی پہلی فلم تو بہت میل ڈریون تھی، جس طرح نبیل کی بھی فلم نامعلوم افراد 2 بہت میل ڈریون تھی، اس میں خواتین کے رول اتنے نمایاں نہیں، مگر آپ کی پنجاب نہیں جاؤں گی، حالانکہ فواد کھگا کا کردار بڑا پاپولر ہوا، بہت نمایاں ہوا، مگر ایک فیمیل ڈریون فلم تھی، خواتین کے ایشوز الگ طریقے سے انہیں دکھایا گیا تھا۔
جو لوگ سنیما دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو چیز ڈرائیو کر کے لوگوں کو سنیما تک لے کر آتی ہے، اس میں کہانی میں ایک سرٹن ہیرو کا کردار، چاہے وہ شان رہے ہوں یا شاہ رخ خان رہے ہوں یا سلمان خان رہے ہوں یا سلطان راہی رہے ہوں یا وحید مراد رہے ہوں، تو وہ ایک سرٹن فیس آف دا فلم پاکستان اور انڈیا میں رہا ہے، تو لوگ اس کے یوز ٹو ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیبا نے، شمیمارا نے، انجمن نے، بابرا شریف نے کوئی ایسی لازوال فلمیں نہ کی ہوں جس میں ان کے رولز کو آپ اگنور کر سکیں، یا مادھوری دکشت نے یا کسی نے۔ جوانی پھر نہیں آنی ایکچولی ایک ایسی فلم تھی جو کہ تین ہسبینڈز اور ان کی فیملیز کے بارے میں فلم تھی، اور اس میں خواتین کا جو کردار تھا، وہ چاہے سروت کا کردار جو کہ ایک پٹھان بیوی تھی، چاہے وہ عائشہ خان کا کردار جو کہ ایک ورکنگ وومن تھی، بڑے اسٹرانگ کیریکٹرز تھے اور ان میں کہیں ان کو کم اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خواتین کا کردار امپورٹنٹ نہ ہو ان فلم۔ ایک لڑکی ہی کہہ رہی ہے کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی، اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ سنیما تک آئے، سب سے پہلی بات کہ وہ پنجاب آخر کیوں نہیں جائے گی۔
اچھا ماہرہ خان کی بات نکلی تو آپ کی پنجاب نہیں جاؤں گی، شروع میں آپ نے ماہرہ خان کو اپروچ کیا تھا، انہوں نے فلم نہیں کی، جو بھی ان کی وجوہات تھی، حال ہی میں ماہرہ نے کہیں کہا ہے کہ وہ آپ کی فلم میں کام کرنا چاہیں گی۔ ماہرہ خان جو پاکستان کی ون آف دا بگیسٹ اسٹارز جو ہماری ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ندیم بیگ کی فلم میں کرنا ہے، تو ندیم بیگ جو ہیں وہ انہیں فلم میں لیں گے؟
ماہرہ سے میری دوستی بہت پرانی ہے، مجھے یاد ہے ایک جگہ پہ میں ایک سیریل کر رہا تھا اور ماہرہ کو اور مجھے پروڈیوسر نے میٹنگ کے لیے بلایا، اور اس نے پوچھا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ماہرہ نے کہا کہ وی ہیو ناٹ ورک ٹوگیدر بٹ وی ہیو ڈانسڈ ٹوگیدر اے لاٹ۔ تو ہماری اس طرح کی دوستی رہ چکی ہے۔ ماہرہ بہت اچھی ایکٹریس ہیں، میں ان کے ساتھ یقیناً کام کرنا چاہوں گا۔ یو نو آئی وڈ سے تھینکس ٹو ہر دیٹ اف شی لائکس مائی ورک۔
یہ مہوش حیات جب وہ سنیں گی تو وہ کیا کہیں گے؟
مہوش جو ہے وہ بہت بڑے دل کی ہے، مہوش اس کے اوپر یقیناً برا نہیں مانے گی۔ مہوش ابھی نبیل قریشی کی فلم کر رہی ہے، فہد مصطفیٰ کے ساتھ کر رہی ہے، اور اسے پتا ہے کہ دل سے میری یہ دعا ہے کہ اس کی یہ فلم پنجاب نہیں جاؤں گی سے زیادہ بڑی ہٹ ہو۔ سو ہمارا ایک اور طرح کا ریلیشن شپ ہے۔
فہد مصطفیٰ کو بھی آپ لے گئے نبیل قریشی سے، اب یہ دیکھیں کیا آپ نے زیادتی کی ان سے۔
میرا خیال ہے اب نبیل قریشی کو ہمایوں کے ساتھ فلم کرنی ہے، تو ٹو میک اٹ اپ ٹو دیٹ۔
تو ٹیلی ویژن سے بھی آپ کو عشق ہے اور آپ کو فلموں سے بھی عشق ہے، مہوش حیات سے بھی آپ کو عشق ہے؟
مہوش حیات سے مجھے بے حد عشق ہے، جو کہ لازوال ہے۔
یہ ہیڈ لائن ہوگی،
آئی بی گلیڈ۔ اور مجھے یقین ہے کہ مہوش حیات کو بھی مجھ سے اتنا ہی عشق ہوگا۔
ہدایت کار ندیم بیگ سے گفتگو کر رہی تھیں فیفی ہارون۔ سیربین کے اختتام سے پہلے آئیے آپ کو ایک جھلک اپنی ویب سائٹ کی بھی سناتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ ایران میں عدم استحکام جاری رہنے پر سختی سے نمٹنے کی تنبیہ، یہ ہے سرخی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی، جہاں حکام نے ان سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی ہے جنہیں 3 روز سے جاری حکومت مخالف احتجاج کو منظم کرنے میں مظاہرین کی جانب سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کی مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس کی اسٹوڈیو پروڈکشن میں لندن سے شامل رہے جانی بیکر، جبکہ اسلام آباد میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے عارف شمیم، جبکہ خدیجہ عارف پروڈیوسر تھیں۔ کاشف قمر کو اب اجازت دیجیے، اور آپ عبداللہ فاروقی سے اہم عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے۔
افغانستان کے شہر جلال آباد میں خودکش حملے میں 18 افراد ہلاک اور دیگر 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح تصادم کے دوران 4 نیم فوجی اہلکار اور 2 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک 2018 کے دوران بین الاقوامی معاملات میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سال نو پر اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا اب بین الاقوامی معاملات میں بیجنگ کا واضح موقف جاننا چاہتی ہے۔ برطانوی سائنسدانوں نے اسکیننگ کی ایسی مہارت حاصل کر لی ہے جس کی مدد سے مصر کی ممیوں کے لیے بنائے جانے والے خول پر کی گئی نقش و نگاری کو پڑھا جا سکے گا۔ اور ایرانی حکام نے کئی روز سے جاری حکومت مخالف مظاہروں کے بعد سماجی رابطوں کی مقبول ایپ ٹیلی گرام پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔